أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا في القرآن الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صلوات محمد. قرآن عالم، قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کی گفتگو نقل فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ میرے اوپر اللہ کا سلام ہے، جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے موت آئے گی، اور جس دن روز قیامت میں دوبارہ پھر زندہ کیا جاؤں گا. عزیزان محترم، سلسلہ کلام رہنے والی میں ہوگا، ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہے حسین وارث انبیاء. کل حضرت ابراہیم کے تعلق سے گفتگو رہی، مگر میں نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ بات تمام نہیں ہوئی ہے، مجلس کا وقت تمام ہو گیا تھا، بات نہیں تمام ہوئی تھی. کل ہماری آپ کی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب ابراہیم کے حبیے قبول تو ہوئے، مگر آخر وقت میں وہ امتحان چل گیا، اور جب حسین نے وہ حدیے دیے تو بارگاہ پروردگار میں قبول ہوتے رہے، اور حسین حدیوں کو قبول ہونے پر شکر کے سجدے کرتے رہے. اب آج پہلے امتحان کی بات ہو جائے، پھر بات آگے بڑھے گی. کل میں نے آپ کو سنایا تھا کہ جناب ابراہیم کے تین امتحان ہوئے. پہلا امتحان مال پہ ہوا، پھر امتحان جان پہ ہوا، پھر امتحان اولاد پہ ہوا، اور جناب ابراہیم ان تینوں امتحانوں میں کامیاب ہوئے، اور ان کو اللہ کی طرف سے بڑا عظیم درجہ عطا ہوا. جس طرح ابراہیم منزل امتحان سے گزرے، اسی طرح وارث ابراہیم حسین ابن علی بھی منزل امتحان سے گزرے. بڑی توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، میرا سبجیکٹ بہت طویل ہے اور میرے پاس وقت بہت کم ہے، لہذا میں اس سال تمہید میں بس ضائع ہی نہیں کر سکتا، اور سیدھے سیدھے سبجیکٹ کے اوپر آپ سے گفتگو کرتا رہوں گا. ابراہیم منزل امتحان سے گزرے، اور وارث ابراہیم حسین بھی منزل امتحان سے گزرے. امتحان کا دستور جہاں جہاں لو کے بیٹھے ہیں سنیں، امتحان کا دستور زندگی کے روزمرہ کے دستوروں سے الگ ہوتا ہے. عام زندگی میں ادھر ادھر دیکھنا عیب نہیں ہے، امتحان میں لڑکا اگر ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو غلط. عام حالات میں ایک دوسرے سے باتیں کرنا عیب نہیں ہے. امتحان میں اگر لڑکا دوسرے لڑکے سے باتیں کر رہا ہے تو غلط ہے. عام حالات میں کسی طالب علم کا کتابیں اپنے ساتھ رکھنا عیب نہیں ہے. امتحان میں لڑکے کا کتابیں لے کے بیٹھنا عیب ہے. عام حالات میں کسی سے پوچھ لینا عیب نہیں ہے. امتحان میں پوچھنا عیب ہے کہ نہیں؟ ایک استاد سے ایک لڑکا پڑھتا ہے سال بھر, استاد ہر ہر بات بتاتا ہے, شاگرد ہر ہر بات پوچھتا ہے, لیکن جب امتحان کے تین گھنٹے آتے ہیں تو وہی استاد انویجیلیٹر ہے, وہی لڑکا امتحان دے رہا ہے. اب لڑکے کو زیبا نہیں ہے کہ پوچھے, استاد کو زیبا نہیں ہے کہ بتائے. لڑکا پڑھے لکھے گھرانے کا ہے, اس کی ماں بھی پڑھی لکھی ہے, باپ بھی پڑھا لکھا ہے, دادا نانا بھی پڑھے لکھے ہیں, اپنے بزرگوں سے بھی پوچھتا ہے, مگر امتحان کے وقت بزرگوں کو زیب نہیں دیتا کہ بچے کے پاس روم میں آئیں اور آن سے بتائیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض بدنصیب یہ پوچھتے ہیں کہ تم کیا علی کو مدد کے لیے پکارتے ہو, علی میں حسین کی مدد نہ. حسین اگر اللہ سے پیارے ہوتے تو کیا کربلا میں اللہ حسین کی مدد کو نہ آتا؟ اور کیا یا علی کہتے ہو یہاں ہندوستان میں, وہیں پر دو قدم پر نجف میں علی سے حسین کی مدد کو نہ آئے تو وہاں سے یہاں تک تمہاری مدد کو کیا آئیں گے؟ ارے نہ سمجھو, سمجھو حسین منزل امتحان سے گزر رہے تھے. حسین منزل امتحان سے گزر رہے تھے, نہ اللہ کو زیب دیتا تھا کہ بتائے, نہ حسین کو زیب دیتا تھا کہ مدد مانگے, نہ علی کو زیب دیتا تھا کہ مدد کے لیے آئیں, نہ حسین کو زیب دیتا تھا کہ مدد کے لیے پکاریں. تین گھنٹے جب تک لڑکا امتحان دیتا ہے, جب تک استاد بتائے گا نہیں, لڑکا پوچھے گا نہیں, اس کے بعد پھر وہ استاد ہے, یہ شاگرد ہے. جب تک حسین منزل امتحان میں تھے, نہ حسین نے مدد مانگی, نہ اللہ نے مدد کی, جب امتحان گزر گیا تو اب خدائی خدا کی ہے, قبضہ حسین کا ہے. منزل امتحان کو سمجھیے, امتحان بڑے لوگوں کا ہوتا ہے, امتحان کے بعد عہدہ ملتا ہے, امتحان کی کامیابی کے بعد اس کی عزت میں اور مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے. اور جناب ابراہیم تین امتحانوں سے گزرے. اب ان تین امتحانوں کا فلسفہ سمجھیے, اور جب تیسرے امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے, یعنی اولاد والا امتحان جس میں انہوں نے اپنے صاحبزادے کو چھری کے نیچے رکھ کے چھری پھیر دی تھی, تو اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما, ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا. قرآن میں ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب اللہ نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے مبتلا امتحان کیا اور جناب ابراہیم نے اسے پورا کر دکھایا تو اللہ کا ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا. امام رہبر ہوتا ہے, امام لیڈر ہوتا ہے, امام وہ ہوتا ہے جو آگے آگے چلے, امام وہ ہوتا ہے جس کو فالو کیا جائے, امام وہ ہوتا ہے جو میر کارواں ہو, قافلے کو لے کے بڑھے آگے, وہ امام ہے. امام امتحان کے بعد امام بنتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ امام امتحان کے بعد امام بنتا ہے. جو اسے پبلک دیتی ہے پبلک لے بھی سکتی ہے, جو عہدہ پبلک نہیں دیتی وہ پبلک لے بھی نہیں سکتی. آپ یقین مانیے مثال ہے, میرا کوئی ارادہ نہیں ہے خدا نخواستہ, لیکن اگر میں الیکشن میں کھڑا ہوں تو پبلک مجھے ایم ایل اے یا ایم پی بنا سکتی ہے, یہ پبلک کے اختیار میں ہے کہ مجھے ایم ایل اے بنا دے یا ایم پی بنا دے, لیکن دوسرے الیکشن میں مجھے بگاڑ نہیں سکتی ہے. یہ اسی مرتبہ جب میں کھڑا ہوا تو میرے سامنے جتنے کھڑے ہوئے سب کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں, پبلک مجھ سے خوش تھی. دوسرے الیکشن میں جب میں کھڑا ہوا تو میری ضمانت ضبط ہو گئی, پبلک مجھ سے ناراض تھی. لیکن اگر میں نے ایل ایل بی پاس کیا ہے تو پبلک کی ناراضگی مجھ سے ایل ایل بی کی ڈگری نہیں لے سکتی. اگر میں نے ایم بی بی ایس یا ایم ڈی یا ایم ایس کیا ہے تو آپ کی ناراضگی مجھے پھر ایم ڈی کی ڈگری مجھ سے واپس نہیں لے سکتی. تو امام جو ہوتا ہے وہ بعد امتحان بنتا ہے, لہذا پبلک خوش رہے یا ناخوش رہے امامت کا عہدہ پبلک کے اختیار ہی میں نہیں ہے جو دے دے یا لے لے. ورگیا یہ تین امتحان کیوں ہوئے اس کا فلسفہ سمجھیے. کیونکہ امام کا کام ہے دین کے معاملے میں رہبری, اور جب کوئی کسی امپارٹنٹ پوسٹ پر آتا ہے, جب کوئی کسی بڑی جگہ بیٹھتا ہے تو کچھ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس سے انفیئر کام کروانا چاہتے ہیں. مان لیجئے کہ میں ایسی پوسٹ پر آ گیا کہ میرے سگنیچر سے ٹھیکیداروں کے بل پاس ہوتے ہیں, انہوں نے سڑک بنوائی نہیں ہے خالی کاغذ پر بنی ہے, وہ آ گئے دلی میں, ان کے لوگ لگے ہوتے ہیں دلال, سب وہ ٹھیکیدار باہر کھڑا ہے سلام کر رہا ہے, کہہ رہا صاحب سے کہو بل پاس کرا دیں, جو دستور کے مطابق ہے وہ ہم پہنچا دیں گے. ہم نے کہا بھائی ہم ویسے افسر نہیں ہیں, ہم ویسے افسر نہیں ہیں, ہم جائیں گے موقع کا معائنہ کریں گے, اگر کام صحیح ہوا ہے تو ہم بل پاس کر دیں گے, کوئی پیسہ نہیں لیں گے, اور اگر کام صحیح نہیں ہوا ہے تو ہم بل پاس نہیں کریں گے. وہ چلا گیا, کہہ رہے صاحب یہ افسر ذرا سخت, وہ کہتا ہم معائنہ کریں گے. دوسرے دن دوسرا آدمی آیا, انہوں نے کہا صاحب وہ آدمی اچھا ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے 20% کا تو کھلا ہوا ریٹ ہے, مگر ہم صاحب کو 25% دے دیں گے. اب کاہے کو پریشان ہو رہے ہیں, ہم کو پریشان کر رہے ہیں. سر ہم نے 25% کی اس سے بات کر لی, اس کا کام کر دیجیے. ہم کہا خبردار آئندہ ہم سے ایسی باتیں نہ کرنا. کیسا 25% کہے گا؟ خبردار ہم اس ٹائپ کے آدمی نہیں ہیں, ہم یہ بات کو سننا پسند نہیں کرتے. چلا گیا. اب دوسرا آدمی آیا, صاحب بڑا بدماش آدمی ہے, شہر بھر کے بدماشوں کو ملائے ہوئے ہے. عجب عجب باتیں کا مدد کر رہا تھا, میں نے بہت ڈانٹا ہے اسے. میں نے کہا تم نہ سمجھنا صاحب کو, اکیلا نہ سمجھنا, ہم سب ان کے ساتھ ہیں. کہہ رہا تھا کہ صاحب ہم تو اس کے دے رہے ہیں اور راضی نہیں ہو رہے ہیں, اور یہ بمبئی ہے. ارے ہم 1,00,000 دیں گے پتہ بھی نہ لگے گا صاحب کہاں گئے. اب کیا سمجھے آپ, فرق محسوس ہوا؟ پہلے رشوت آئی 20% لے لو, اچھا 25% لے لو. اس کے بعد دھمکی آئی ہے. ہم نے کہا سنو تم کسی اور کو نہ سمجھنا, ہمیں جان کی پرواہ نہیں ہے. اس نے کہا تو لے لے جان, لگا دے پرما سمائے پیچھے, مار کے بول دوں, ہم غلط کام نہیں کریں گے. یہ تو معاملہ ہی دوسرا. تو جان دینے کو آمادہ ہے صاحب, کس ٹائپ کے آدمی ہیں؟ چلا گیا آدمی صاحب. دو دن کے بعد ایک دوست آئے, اما ہماری مانو تم یہاں سے ٹرانسفر کرا لو. یا 3 مہینے کی چھٹی لے کے گھر بیٹھ جاؤ. اس لیے کہ وہ آدمی بڑا بدماش ہے. وہ صاحب عجب عجب باتیں کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں ان کی جان لینے سے کیا فائدہ, ان کے بچے اسکول بھی تو جاتے ہیں, جب بچے غائب ہوں گے تو کریں گے کہیں. دیکھا آپ نے دھمکی بڑھی, ابھی ہماری جان کی دھمکی تھی, اب ہمارے بچوں کی جان کی دھمکی آئی. کہیں پر تو ٹوٹے گا آدمی, دیکھیں کہیں پر تو ٹوٹے گا بھائی. مال پر ٹوٹے 20% پر نہیں ٹوٹا, 25 پر ٹوٹے, 25 پر نہیں ٹوٹا, 30 پر ٹوٹے. جب پیسے پر نہیں ٹوٹا تو جان کی دھمکی آئی, اب ٹوٹے. جان پر نہیں ٹوٹا, اولاد کی دھمکی آئی. بچے اسکول جاتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, کھیلنے جاتے ہیں. سمجھ گئے بات؟ کہیں کو تو ٹوٹو گے. امام ہے اللہ کی طرف سے رہبر, کبھی مال آئے گا, کبھی جان کی دھمکی آئے گی, کبھی اولاد کی دھمکی آئے گی. امام وہ ہے جو خدا کے معاملے میں نہ مال کی پرواہ کرے, نہ جان کی پرواہ کرے, نہ اولاد کی پرواہ کرے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. اب سمجھے آپ, جو ایسا ہو کہ جسے نہ مال کی پرواہ ہو, نہ جان کی پرواہ ہو, نہ اولاد کی پرواہ ہو, وہ امام ہوتا ہے. اب سنیے, جو آپ امام حسین کہتے ہیں مطلب کیا ہے؟ امام حسین کا مطلب کیا ہے سمجھیے. اچھا آپ یہ بھی سمجھ لیجئے, جتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے اتنی بڑی رشوت ہوتی ہے. جو پوری ڈیل 1 million dollars کی ہے تو اس میں 2 million رشوت کون دے گا؟ پورا دھندا ہی 1 million میں ہے تو 1 million جب پورے معاملے کی کاسٹ ہے تو 2 million اس میں رشوت کون دے گا؟ جتنا بڑا کام ہوگا اتنی بڑی رشوت ہوگی. روپے میں اگر معاملہ ہے تو روپے میں رشوت آئے گی, ڈالر میں اگر ڈیل ہے تو ڈالر میں رشوت آئے گی, پاؤنڈ اسٹرلنگ میں اگر ڈیل ہے تو پاؤنڈ اسٹرلنگ میں رشوت آئے گی. لاکھ کا معاملہ ہے تو رشوت ویسی ہوگی، کروڑ کا معاملہ ہے تو رشوت ویسی ہوگی، اربوں کا معاملہ ہے تو رشوت ویسی ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کتنی بڑی جائیداد ہے جس کا متولی ہے امام؟ آپ سمجھیے معاملے کو. آپ نے ایک بلڈنگ بنوائی ہے، پھر پوری کالونی بنوائی ہے، پھر پورا شہر بنوایا ہے. کیا بنوایا ہے؟ ایک بلڈنگ کا حساب اور ہوگا، اور پوری کالونی جس میں 50 بلڈنگیں تھیں اس کا حساب اور ہوگا، اور پورا شہر بنوایا ہے جس کے اندر سینکڑوں بلڈنگیں ہیں تو اس کا حساب اور ہوگا. جتنا بڑا معاملہ ہوگا اس سے ہی بڑا رشوت کا پیسہ ہوگا، اور جتنا بڑا رشوت کا پیسہ ہوگا اس کی بڑی دھمکی ہوگی. عزیزان گرامی، اب یہ سمجھیے آپ جو حسین متولی کس جائیداد کے ہیں، آدم کا علم، نوح کا عزم، ابراہیم کی حلت، موسیٰ کی حیبت، عیسیٰ کا ظہور، محمد کا کمال، علی کا جلال، یہ سب حسین کے پاس ہے. اب رشوت بھی آئے گی تو حکومت کی شکل میں، اور دھمکی بھی آئے گی تو حکومت کی شکل میں. توجہ چاہتا ہوں، جہاں جہاں میرے آواز جا رہی ہے سب سنیے اور جملہ یاد رکھیے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اس جملے کو ذہن سے مس نہ ہونے دیجیے گا. رسول کے دونوں نوازے امام تھے، امام حسن و حسین. حسن کے پاس حکومت رشوت بن کے آئی، ٹھوکر ماری. حسین کے پاس دھمکی بن کے آئی، ٹھوکر ماری. توجہ فرمائی آپ نے، غور فرمایا آپ نے. عزیزان گرامی، اس مجمع میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے بیٹھے ہیں کہ ایک وقت ان کی تعلیم کا تھا، جب وہ پڑھ رہے تھے اور امتحان دے رہے تھے، ڈفرنٹ سبجیکٹ، جس کا جو سبجیکٹ ہو، کوئی کامرس میں تھا، اکاؤنٹس کا آدمی تھا، اس کے سامنے ویسے سوال آ رہے تھے، کوئی میڈیکل سائنس پڑھ رہا تھا اس سے ویسا کوشچن ہو رہا تھا، کوئی کیمسٹری پڑھ رہا تھا، کوئی بایولوجی پڑھ رہا تھا اس سے ویسے ویسے کوشچن ہو رہے تھے، کوئی آرٹس پڑھ رہا تھا اس سے ویسا کوشچن ہو رہا تھا. اب جب لڑکے پڑھ چکے تو اپنی اپنی فیلڈ میں چلے گئے. جس نے میڈیکل سائنس پڑھی تھی وہ ڈاکٹر بن گیا، جس نے اکاؤنٹس کو پڑھا تھا وہ کسی بینک میں آفیسر ہو گیا، جس نے کیمسٹری پڑھی تھی وہ کسی لیب کا چیف ہو گیا، ہیڈ ہو گیا، جس نے آرٹس پڑھا تھا وہ کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہو گیا. اب جو کچھ پڑھا تھا اس وقت تو وہ تھیوری تھی، جو بیلنس شیٹ آئی تھی وہ اصلی نہیں تھی، وہ ایک فرضی تھی، اب جو آ رہی ہے وہ اصلی ہے. اس وقت جو مریض کی بات پوچھی گئی تھی وہ اصلی مریض نہیں تھا. اب جو یہ آدمی جس کو ہم دیکھنے آئے ہیں یہ سچ مچ کا مریض ہے. اس وقت جو چیز ہمارے سامنے لیب میں آئی تھی وہ ہمیں اس کی انالیسس کر کے بتانا تھا کہ اس میں کیا کیا ہے, وہ اصلی کوئی معاملہ نہیں تھا. مگر اب یہ جو آیا ہے ہمارے پاس انالیسس کے لیے, یہ اصلی واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو یہ کھلا دیا اور وہ مر گیا ہے. تو یہ کیا چیز ہے, اس میں ایسی کون چیز ہے کہ جس کو کھلا دینے سے وہ آدمی مر گیا ہے. وہ امتحان کی بات تھی جب سوال بنا کے لایا گیا تھا. اب جو سوال آیا ہے وہ ریئل ہے. یہ سوال اصلی ہے اور اس کو سالو کرنا ہے. ابراہیم کے زمانے میں امتحان تھا, اسی لیے آخر وقت میں جا کے مسئلہ ہٹ جاتا تھا. حسین کے زمانے میں ریئل تھا. یزید سامنے ہے, دین کا سودا ہو رہا ہے, مذہب مول لینے کی تمنا ہے اس کے دل میں, سارے گھر کی بازی لگی ہے. اب بتاؤ کیا ہے. اور عزیزان گرامی, ذرا توجہ سے آپ سنیں اس بات کو کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جو انبیاء گزرے ہیں, ان تمام کے واقعات قرآن پاک میں ہیں. یعنی جتوں کا ذکر قرآن میں ہے اس کو بھی بات میں کر رہا ہوں, سب کے نہیں, مگر جتوں کا ذکر قرآن میں ہے ان کے واقعات بھی ہیں. جیسے حضرت آدم کے واقعات کا تذکرہ قرآن میں ہے, جناب نوح کے واقعات کا تذکرہ قرآن میں ہے, جناب ابراہیم, جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ, جناب یوسف, جناب سلیمان, جناب داؤد وغیرہ وغیرہ واقعات قرآن میں ہیں. لیکن چاہے وہ جناب آدم ہوں یا جناب نوح ہوں یا جناب موسیٰ ہوں یا جناب عیسیٰ ہوں, ان تمام بزرگوں کے واقعات تو سنائے گئے ہیں. مجھے غور فرمائیے گا, ان تمام بزرگوں کے واقعات تو ہمیں سنائے گئے ہیں. جناب آدم سے پیکر کا بننا اور فرشتوں کا سجدہ کرنا اور شیطان کا سجدہ نہ کرنا بڑے تفصیل سے قرآن میں ہے. جناب نوح کا کشتی بنانا, مومنین کا اس کو بیٹھنا, کافروں کا اس سے الگ رہنا, ان کے بیٹے کا نہ بیٹھنا قرآن میں ہے. جناب موسیٰ کا دربار فرعون میں جانا, عصا کا پھینکنا, اشتہا بننا, دریائے نیل سے پار ہونا وغیرہ وغیرہ, یہ سب قرآن میں ہے. جناب عیسیٰ کے معجزات, ان کے ارشادات, ان کے واقعات, پیدا ہوتے وقت ان کی گفتگو اور جو بھی ان نے ہدایتیں فرمائیں وہ قرآن پاک میں ہیں. لیکن جناب ابراہیم اکیلے وہ نبی ہیں, ایک بڑے غور سے سنیے گا, جناب ابراہیم اکیلے وہ نبی ہیں جن کے زمانے کے ایک واقعے کی یاد آج تک منائی جاتی ہے. قرآن نے ہم کو یہ بتا تو دیا کہ جناب آدم کا پیکر بنا تھا اور ملائکہ نے سجدہ کیا تھا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا, مگر ہمیں ایسا کوئی حکم نہیں ملا کہ ہم مٹی کا ایک پیکر بنا کے زندگی میں ایک دفعہ اس کے آگے سجدہ کر لیں. یہ سوچ کے کہ یہ آدم کا پیکر ہے اور ہم ملک کی طرح اس کے آگے سجدہ کر لیں. جناب نوح کا واقعہ تو ہمیں بتایا گیا کہ کشتی انہوں نے بنائی, اور کشتی پر بیٹھے اور مومنین بیٹھے, مگر ہمیں جو حکم نہیں دیا گیا کہ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ کسی دریا میں کسی نہر میں کشتی پر بیٹھ کے ادھر سے ادھر چلے جانا جناب نوح کا نام لے کے, تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ ہم بھی کشتی پر بیٹھنے والوں میں ہیں, جناب موسیٰ کے واسطے آپ ہیں, مگر کبھی ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ ہاتھ میں ایک دفعہ ایک عصا لے لینا اور جناب موسیٰ کا نام لے لینا اور کہنا کہ بھائی آگے جناب موسیٰ ہم یہ عصا اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. جناب عیسیٰ کے واقعات قرآن میں ہیں کہ انہوں نے نابینا کو اچھا کر دیا, انہوں نے مردے کو زندہ کر دیا, لیکن یہ کہ ہمیں یہی بتایا گیا کہ کبھی بنام حضرت عیسیٰ کسی نابینا کی آنکھ کا ہاتھ پھیر دینا یا اس کو سہارا دے کے تھوڑی دور پہنچا دینا کہ بھائی ہم نابینا کے لیے آنکھوں کا کام کر دیں حضرت عیسیٰ کی یاد میں, جو اس کو سڑپتا اس پار سے اس پار ایک دفعہ زندگی میں پہنچا دیں کہ اگر اس کی آنکھیں نہیں ہیں تو ہم نے اس کی آنکھوں کا کام کر کے اس کو سیف ادھر سے ادھر پہنچا دیا. ایسا کوئی حکم ہمیں نہیں, مگر جناب ابراہیم کی قربانی کا واقعہ جو ہے وہ آج تک ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس کی یاد منائے. ذرا آپ غور کیجیے اس مسئلے کو کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس واقعے کی یاد منائے, اور وہ واقعہ اس ناتمام قربانی کا واقعہ ہے جس میں چھری گردن سے آ کے پلٹ گئی. چھری گردن تک آ کے پلٹ گئی, گردن کٹی نہیں, لیکن قیامت تک کے مسلمانوں کا فرض ہو گیا کہ اگر حیثیت ہے تو عمر میں ایک مرتبہ آ کے وہاں یاد مناؤ, اور اگر حیثیت نہیں ہے تو جہاں رہتے ہو وہاں یاد مناؤ, یا قربانی کر کے یاد مناؤ, یا اگر اتنی حیثیت بھی نہیں ہے تو نماز پڑھ کے یاد مناؤ. ساری دنیا میں جب دسویں ذی الحج آتی ہے تو جہاں جہاں دنیا میں مسلمان ہے وہ ذی الحج کی دسویں تاریخ اگر اس کے امکان میں ہوتا ہے تو قربانی کرتا ہے, اور اگر قربانی امکان میں نہیں بھی ہے تو نماز ادا کرتا ہے. اور جو مسلمان اس سال حج کے شرف سے مشرف ہوتے ہیں وہ مقام مینا میں بیاد ابراہیم و اسماعیل دمبے کو ذبح کرتے ہیں, اور اسلام کی عظیم عبادت جس کا نام حج ہے, یہ چار کرداروں کے گرد گھومتی ہے. سنیے, یقیناً میرے مجمع میں ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو شرف حج سے مشرف ہو چکے ہیں, جو نہیں ہوئے اللہ نے مشرف فرما دیا, اور جو مشرف ہو چکے ہیں ایسے حالات پیدا ہوں کہ وہ پھر مشرف ہوں. حج چار کرداروں کے گرد گھومتا ہے, ابراہیم, اسماعیل, حاجرہ, یہ تین اچھے کردار ہیں. حاجرہ کی یاد میں سعید, ابراہیم و اسماعیل کی یاد میں طواف و قربانی, جی حاجرہ کی یاد میں شیطانوں کو پتھر مارنا, حج, تین اچھے کردار اور چوتھا برا کردار جس کا نام ہے شیطان. حج میں کیا ہوتا ہے؟ طواف ہوتا ہے، سعی ہوتی ہے، قیام عرفات ہوتا ہے، قیام مزدلفہ و منا ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں. یہی سب تو حج میں ہوتا ہے یا اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہے؟ ان میں ہر ایک سے کسی کی یاد وابستہ ہے. تین اچھے کردار ہیں جن کی واہ واہ ہوتی ہے، چوتھا برا کردار ہے جس کی مذمت ہوتی ہے. حاجرہ، ابراہیم، اسماعیل ان کی تعریف ہوتی ہے. شیطان برا کردار ہے، اس کی مذمت ہوتی ہے. اس طریقے سے مسلمان ہزاروں سال پہلے کی ایک قربانی کی یاد مناتا ہے. یہ یاد نہ حرام ہے نہ بدعت ہے بلکہ واجب ہے. تو اگر ندی زادے کی گردن تک چھری آ جائے تو یاد واجب ہو جائے، تو اگر ندی زادے کی گردن پر چھری چل جائے تو یاد بدعت کیسے ہو جائے گی؟ عزیزان گرامی، کبھی غور کیجیے آپ کہ حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک یاد ابراہیم نہ ہو جائے، یاد اسماعیل نہ ہو جائے، یاد حاجرہ نہ ہو جائے. اور خالی اتنے ہی پر نہیں، جب تک شیطان کو پتھر نہ مار لیے جائیں، یعنی جو اچھے کردار ہیں ان سے اظہار محبت کرو، جو برا کردار ہے اس سے اظہار نفرت کرو، تو محرم کا عمل بھی جب مکمل ہوگا، جب حسین، زینب، علی اکبر، عباس سے اظہار محبت ہو اور یزید سے اظہار نفرت ہو. سنیے بارش خلیل کیا چیز ہے؟ وراثت خلیل، توجہ کر عزیزان گرامی، توجہ خاص. وراثت خلیل کیا ہے؟ یہ حق یاد خلیل ہے. قرآن کہتا ہے کہ من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے. سنیے، من یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، احترام کرے. یہ عمل یعنی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہے. دل سینے کے اندر ہے، دکھائی نہیں دیتا. میڈیکل سائنس نے ترقی کر کے دل کی حرکت سے دل کی کیفیت کا اندازہ لگایا ہے. ای سی جی ہوتا ہے، ای سی جی ہوتا ہے، اور ایک کاغذ کی پٹی پر ایک مشین کچھ لکیریں بناتی ہے. آپ نے کبھی ای سی جی ہوتے دیکھا ہے؟ ایک مشین سے ایک کاغذ نکل رہا ہے، پٹی کاغذ کی، اس کے اوپر گراف بنا ہوا ہے کچھ، آلی تیتھی سیدھی تیلی لکیریں بنی ہیں. جب وہ نکل آیا تو قاضی علی جی اس نے اس کو دیکھا, کبھی دیکھ کے اطمینان کا اظہار کیا, کبھی دیکھ کے بے چینی کا اظہار کیا, کبھی دیکھ کے پیشنٹ کے ساتھیوں کو الگ بلایا. ان کو سیویئر ہارٹ اٹیک ہے, ابھی ایڈمٹ کرو, ہلنے نہ دو, بات کرنے نہ دو. ہم اب پہلوان کا پہلوان آدمی چار لکیروں سے مر جائے گا. یہ سارے چھ فٹ کا جوان تگڑا, یہ پردے کھایا پیا, ان کا دماغ خراب ہے آپ کا. یہ اس کے دل کی حالت بتا رہا ہے, ہارٹ ڈیمیج ہو گیا ہے. تو عزیزان گرامی, آپ یہ نہ کہیے کہ آلی ترچھی لکیروں سے کیا ہوتا ہے. ان آلی ترچھی لکیروں سے دل کا پتہ لگ رہا ہے. اب ہم سے یہ نہ پوچھئے یہ علم چومنے سے کیا ہوتا ہے, یہ تادیہ چومنے سے کیا ہوتا ہے, اس سے دل کا پتہ لگ رہا ہے. سلامات بر بہت مدو. کالے پتھروں کا ایک گھر جو مکہ مبارکہ میں ہے, جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو نہ حرام مصری کی طرح مضبوط ہے, نہ تاج محل کی طرح خوبصورت ہے, نہ بٹھنگا پیلس کی طرح وسیع و عریض ہے, مگر ساری عظمتیں اپنے دامن میں سمیٹے کھڑا ہے. اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو فرزندان توحید چاروں طرف صف بنا کے اس گھر کو بیچ میں لے کے نماز ادا کرتے ہیں. کاش آپ کسی بلندی سے کھڑے ہو کے اس وقت کا منظر دیکھیں جب کسی واجب نماز کا سجدہ ہوتا ہے کعبے میں. صبح کی نماز یا ظہر کی نماز یا عصر کی نماز یا مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز, دین میں کعبہ پوری جلالت کے ساتھ اور چاروں طرف صفیں اور انسانی سر اس کے سامنے جھکے ہوئے. ساری دنیا میں نماز کی صفیں سیدھی ہوتی ہیں, کعبے میں نماز کی صفیں گول ہوتی ہیں. نماز نہیں گول ہوتی. صفیں گول ہوتی. ہاں کیا تو یہ گاؤں پڑ گئے, کعبے میں نماز ہی گول ہوتی. نماز نہیں گول ہوتی ہے, گول نماز ہوتی ہے. نماز گول ہونا اور ہے, گول نماز ہونا اور. اس لیے کہ یہاں تو آپ یہاں سے دو میل لمبی سب بنا لیجیے مگر رہے گی ایک ہی طرف. اور کعبے میں یہ ہے کہ ادھر میں کھڑا ہوں, میرا سامنا کعبے کا, ادھر آپ کھڑے ہیں, آپ کا سامنا کعبے کا, ادھر وہ کھڑے ہیں ان کا سامنا. تو اس طریقے سے گول سفیں ہوتی ہیں, بیچ میں کعبہ, چاروں طرف نمازیوں کے سر. اگر کوئی ایسا شخص آئے جس نے اسلام کے متعلق کچھ نہ پڑھا ہو اور کچھ نہ جانتا ہو اور اس کو کسی بلندی سے یہ منظر دکھایا جائے تو وہ کہے گا لوگ اس گھر کو سجدہ کر رہے ہیں. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ وہ یہ کہے گا لوگ اس گھر کو سجدہ کر رہے ہیں. مگر مسلمان اچھی طرح جانتا ہے جو وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے کعبے کو نہیں، مگر رخ کعبے کی طرف ہے، سمجھیے بات کو، رخ کعبے کی طرف ہے مگر مسلمان کا سجدہ اللہ کو ہے۔ تو معلوم ہے سجدے کا فلسفہ یہ ہے کہ سر کعبے کی طرف، دل اللہ کی طرف۔ بس اب ہم پر اعتراض نہ کیجیے کہ کپڑا چومتے ہو، نہیں ہاتھ کپڑوں پر، دل عظمت کا خدا وارث ابراہیم ہے حسین، وارث ابراہیم ہے حسین۔ بات یہاں تک ذہن میں رکھیے، کل آگے بڑھے گی۔ آج کا وقت تمام ہوا، کعبے سے بڑی یادیں وابستہ ہیں، کعبے سے بڑی یادیں وابستہ ہیں، اور جو لوگ حج کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ جو بنا ہے تو ایک دیوار وہ ہے مقام ابراہیم کی طرف، جدھر کعبے کا دروازہ ہے، ذہن میں آئی وہ دیوار؟ صرف حاجی صاحبان متوجہ ہوں، وہ دیوار جدھر مقام ابراہیم ہے ادھر کعبے کا دروازہ ہے۔ جب آپ اس دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں تو اس کے آگے ایک ہاف سرکل دیوار بنی ہے یوں، اس کے اندر سے شارٹ کٹ ہے ادھر جانے کا، مگر اس کے اندر سے طواف جائز نہیں ہے۔ یعنی اندر والے شارٹ کٹ سے اگر آپ ادھر نکل جائیں میزاب رحمت کے نیچے سے، جدھر کعبے کا پرنالا ہے، تو وہ طواف صحیح نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں کہ کسی ایک فرقے میں، نہیں، سارے مسلمان ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے جانا جائز نہیں ہے، اور کوئی مسلمان اس کے اندر سے طواف نہیں کرتا، بلکہ جس وقت طواف زوروں پر ہوتا ہے اس وقت بھی حاجی اس کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، مطلب ان کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا۔ اور طواف جو ہے اس ہاف سرکل کے باہر سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اب میں بڑا مجبور ہوں، وہ لوگ جو حج کو تشریف نہیں لے گئے ہیں وہ اس بیان کو پورے طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے، مگر وہ یہ سمجھ لیں کہ کعبے میں جو دروازہ ہے اس کے بعد کا جو سائڈ ہے ادھر پرنالا ہے، سونے کا پرنالا لگا، اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں۔ میزاب عربی میں پرنالے کو کہتے ہیں، میزاب رحمت ظاہر کعبے کا پرنالا ہے، تو میزاب رحمت اس کا نام ہے، یعنی رحمت کا پرنالا۔ اور اس کے پیچھے جب جائیے تو پشت کعبہ آتی ہے۔ تو طواف کے اندر وہ جو ہاف سرکل ہے اس کو بھی لیا جاتا ہے، اور فقہ جعفری میں وہاں تو مشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ مطاف بہت چھوٹا رہ جاتا ہے، تو ہم لوگ بڑی محنت سے اس کے اندر چلتے ہیں کہ مطاف سے باہر نہ نکلنے پائیں، اور تھوڑی دشواری ہوتی ہے وہاں پر۔ بس مجلس ختم ہو رہی ہے، ایک بات کہہ کے کل بیان آگے بڑھے گا۔ اتنا کسی سے پوچھ لیجئے کہ یہ جو ہاف سرکل ہے جہاں پر میزاب رحمت گرتا ہے اس میں کیا ہے؟ مگر کسی پڑھے لکھے سے پوچھئے گا، دیکھیے جس کی نظر کتابوں پر ہو، تاریخ پر ہو، اس سے پوچھئے گا کہ یہ ہاف سرکل جو بنا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ اگر آپ تاریخ سے پوچھئے گا تو تاریخ آپ کو بتائے گی کہ یہ جگہ جو ہے اس کے اندر جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کی قبریں ہیں. سنیے, اس کے اندر جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کی قبریں ہیں. تو جہاں اللہ کے گھر کا طواف کرو, صحیح گھر کے بنانے والے کا بھی کرو. تو اگر کعبے کے بنانے والے کی قبروں کا طواف جائز ہے تو بچانے والے کی ضرورت. اسماعیل نے کعبہ بنایا, حسین نے کعبہ بچایا. ڈاکٹر اقبال نے خوب کہا ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. حکیم مشرق کیا خوب کہہ گئے کہ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اسماعیل سے جس چیز کی ابتدا ہوئی, حسین نے اس چیز کی انتہا کی. کعبے کو بنایا خلیل و ذبیح نے, کعبے کو بچایا حسین ابن علی. پورا گھر لیے ہوئے کربلا میں کھڑے تھے عظمت کعبہ کو بچانے کے لیے. پالنے والے تیری بارگاہ میں حدیے پیش ہیں. یہ میرے بچپن کا دوست حبیب ہے, یہ میرا نیا مہمان ہر ہے, یہ میرا پرانا خادم مسلم ہے, یہ میرا جانثار عابس ہے, یہ شوزب ہے, یہ زہیر ہے, یہ حسین و خوبصورت ہلال ہے, یہ 17 دن کا بیاہ وہب ہے. اور جب دوستوں کی قربانیاں ہو چکی تو عزیزوں کی باری آئی. معبود قبول کر, یہ عقیل کی اولاد ہے, یہ شہید مسلم کے بیٹے ہیں, یہ عقیل کے فرزند ہیں. اور جب عقیل کی اولاد قربان ہو چکی تو جعفر کی باری آئی. معبود تیری راہ میں بازو کٹا دینے والے جعفر کے پوتے ہیں یہ. یہ آون محمد ہیں جو تیری نبی کی نواسی کے بیٹے ہیں, راہ خدا میں شہید ہونے والے جعفر کے پوتے ہیں. یہ محمد کے دل کے ٹکڑے ہیں, معبود قبول کر لے. اور جب اولاد جعفر بھی کام آ گئی تو کبھی علی کا بیٹا جاتا تھا, کبھی حسن کا بیٹا جاتا تھا. حسین کے بھائی قربان ہو رہے تھے, حسین کے بھتیجے قربان ہو رہے تھے. مقتل سے قاسم کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا آیا اور حسین نے صبر کیا. عباس دریا پر گئے زندہ نہ پلٹے, حسین نے دل کو سنبھالا. اور جب عباس و قاسم بھی نہ رہے تو وہ گیا جو رسول اللہ کی صورت تھا. یہ صحیح ہے کہ حسین تنہا میت کو خیمے میں لے آئے مگر زبان توڑ نہ کیا. اور اب حسین اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کو پیش کر رہے تھے. علی اصغر بھی پیش ہو گئے. حسین نے ننگے سپاہی کی قربت بنا دی مگر لب پر شکوہ نہ آیا. اب حسین در خیمہ پر آئے. ایک ایک کو سلام کیا، خیمے کے اندر گئے، بیٹے کو رخصت کیا، سیلانیوں سے خدا حافظ کہا، در خیمہ پہ آئے، چاہنے والی بہن نے خیمے کا پردہ اٹھایا، حسین باہر نکلے، مقتل میں گئے، جہاد کیا، سب سجدہ خالق میں رکھ دیا، جان دے دی، رات آ گئی، اندھیری رات، ویران رات، سنسان رات، بے کسوں کی رات، یتیموں کی رات، بیوا عورتوں کی رات، جس میں ملائکہ کے رونے کی صدا تھی، جنوں کے ماتم کی آواز تھی، اور رات کے سناٹے میں کبھی کبھی ایک بیوی کی آواز گونجتی تھی، الا یا حسینا، ارے میرے حسین، اور زینب ایک دفعہ تڑپ گئی، یہ میری ماں رو رہی ہے۔ بازیدان گرامی، مجلس ختم ہو رہی ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا پڑھ رہے ہیں، پڑھنے لگے، نہیں میں سمجھ بوجھ کے پڑھ رہا ہوں، میں نے جو موضوع چل رہا ہے اس کے حساب سے پڑھ رہا ہوں، موضوع ابراہیم خلیل اللہ، میں اس کے حساب سے پڑھ رہا ہوں۔ رات گزرنے لگی، زینب نے بچوں کو دیکھا، سکینہ نہیں ملی، تلاش کیا، سنسان جنگل میں ایک طرف سے رونے کی آواز آئی، گئی تو بچی ایک لاشے پہ لپٹی باہر کر رہی تھی، میں کہوں گا بی بی گھبرائیے نہیں، بچی لاشے پاس اکیلی نہیں ہے، اگر ماں نہیں ہے تو نہ ہو، خوبی نہیں ہے تو نہ ہو، میت کے سرانے اس کی دادی بیٹھی ہے، ہاں ایک منٹ مجھے ختم ہوتی ہے۔ شہزادی وہاں پہ بچی کو سمجھا کے لے آئی، رات گزرتی گئی گزرتی گئی گزرتی گئی، یہاں تک کہ رات کا پچھلا پہر آ گیا، اب جلی تناتوں میں بیٹھنے والیوں پر غشی تاری تھی، نیند کا نام نہ لیجئے، تھکن کی انتہا بے ہوشی، وہ کیفیت تھی جو جلی تناتوں میں سیدانیاں بیٹھی تھی، سید سجاد سجدے میں سر رکھے شکر خدا کر رہے تھے، زینب آسمان کو دیکھتی تھی کہ ایک مرتبہ جلی قناتوں سے چلی، ادھر چلی جہاں نشیب میں بھائی کا لاشا تھا، زینب ابراہیم کی پوتی ہیں یہ یاد رہے، زینب حاجرہ کی وارث ہیں یاد رہے، میں سمجھا رونے جا رہی ہیں، سر پیٹنے جا رہی ہیں، بھائی کے خون میں منہ مل کے لوٹیں گی، مگر زینب جب لاشے پہ پہنچی تو تصویر صبر بن گئی، میت کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، ہاتھ اٹھائے، ربنا تقبل منا، اے خدا ہم سے قبول کر لے، یہ ابراہیم کے گھر کا تحفہ، تیری سرکار کا ہوتا ہے۔